إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج دسویں تراویح تھی اور دسواں پارہ، آج کی تراویح میں دسویں پارے کی تلاوت کی گئی اور اس کی سماعت آپ نے فرمائی ہے. دسویں پارے میں سورہ انفال کا ہی بقیہ حصہ ہے. سورہ انفال کی شروعات کل ہو گئی تھی اور اس کے بعد سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ، جسے سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی سورہ، کیونکہ اس سورہ کے اندر منافقین کا بڑی کثرت سے تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی صفات ایک ایک کر کے گنائی گئی ہیں. تو اس طرح سے ان کی رسوائی کا ایک جو ہے سامان ہے، اس لحاظ سے اسے سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں. یہ بات تو بعد میں آئے گی، کیونکہ کل ابھی اس کا باقی حصہ 11ویں پارے میں آپ کے سامنے آئے گا، لیکن سورہ انفال کے تعلق سے چند باتیں ذکر کریں گے. اس سے پہلے ایک مسئلہ عرض کر دیں، شریعت کے یہ مسائل ہیں تو معلوم ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض احباب عشاء کی نماز کے بعد آئے، مسجد میں آنے کے بعد امام صاحب تراویح شروع کر چکے ہوتے ہیں، تو تراویح شروع ہونے کے بعد اگر کوئی بھی شخص آئے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو اسے امام صاحب کے ساتھ ہی شریک ہو کر کے اسی تراویح میں شریک ہو کر عشاء کی نیت سے نماز پڑھنی چاہیے، الگ سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مسجد میں اجتماعیت کو بہت اہمیت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اجتماعیت یعنی مسجد میں جب داخل ہو گئے تو امام صاحب کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے. جب مسجد میں آ گئے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت چل رہی ہے، کوئی اکیلا جو ہے اپنی جو ہے طور پہ نماز نہیں پڑھ سکتا جماعت کو چھوڑ کر کے، اسے جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے. اس سے پہلے فجر کی نماز کے تعلق سے یہ باتیں آ چکی ہیں کہ جب فجر کی جماعت میں، عام طریقے سے ایسا ہو جاتا ہے مسجدوں میں کہ فجر کی جماعت قائم ہو جاتی ہے، پھر بھی پیچھے لوگ سنت پڑھتے رہتے ہیں اور جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ وضاحت بار بار کی جا چکی ہے اور الحمدللہ اس میں کافی اصلاح بھی ہوئی کہ جب جماعت شروع ہو گئی تو پھر امام کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے. اجتماعیت ہے یہ، اور اسی لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اہمیت دی گئی ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں. اگر کوئی عشاء کی نماز نہیں پڑھے ہیں ابھی اور مسجد میں آئے ہیں، تراویح کی نماز شروع ہو گئی، عشاء کی نماز ختم ہو گئی ہے، تب بھی عشاء کی نماز کی نیت کر کے تراویح کی نماز میں شریک ہو جائیں گے. امام صاحب دو رکعت پڑھاتے ہیں، دو رکعت ملی یا ایک رکعت ملی، جو بھی ملی امام صاحب کے ساتھ، باقی جو نماز ہے سلام پھیرنے کے بعد اسے مکمل کر لیں گے، لیکن الگ سے نہیں پڑھیں گے. میں کئی دنوں سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں کہ پیچھے بعض احباب اپنے الگ سے نماز پڑھتے رہتے ہیں، تراویح چلتی رہتی ہے، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں الگ سے نہ نفل پڑھ سکتے ہیں. جب مسجد میں آ گئے تو امام صاحب کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، یہ اجتماعیت کا تقاضا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مرتبہ ایسا دیکھا कि जमात हुई और पीछे दो आदमी थे, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, यानी जमात में शरीक नहीं हुए। पूछा उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या बात है, मस्जिद में आए और जमात में शरीक नहीं हुए, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं जमात में शरीक नहीं हुए, क्या बात है। कहा कि नहीं, हम घर में पहले पढ़ चुके थे, मस्जिद में उसके बाद आए हैं, पहले हम ये नमाज पढ़ चुके थे इसीलिए जमात में शरीक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है, मस्जिद में आ गए, अब इमाम साहब के साथ जो है पढ़ो। अब तुम फर्ज पढ़ चुके थे तब भी इमाम साहब के साथ शामिल हो जाओ, ये तुम्हारी सुन्नत हो जाएगी। इमाम साहब फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं वो सही है, लेकिन तुम्हारी ये सुन्नत हो जाएगी जो है, और अपनी सुन्नत की नियत से इमाम साहब के साथ शरीक हो जाओ, ऐसी बात जो है अच्छी नहीं है अलग से बैठने की। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया जो है। ये चीज मस्जिद में जब आ गए हैं तो मस्जिद में जमात के साथ ही नमाज पढ़े, तनहा कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, अकेला कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, जो जमात चल रही है तो जमात में ही नमाज पढ़ना है। अगर ये की सुन्नत ना पढ़ी हो, या ये की सुन्नत नमाज जो तरावी की नमाज है, सुन्नत नमाज है वो हो रही है और फर्ज नमाज नहीं पढ़ी है, तब भी फर्ज की नियत करके, ईशा की नियत करके उसमें शामिल हो जाएंगे। इमाम और मुक्तदी की नियत में फर्क हो सकता है, फर्क का मतलब ये है कि इमाम फर्ज नमाज पढ़ा रहे हो और मुक्तदी सुन्नत नमाज पढ़े, ये जायज़ है शरीयत में, या उल्टे भी हो सकता है कि इमाम सुन्नत पढ़ रहे हो और मुक्तदी उनके पीछे फर्ज की नियत करके फर्ज नमाज पढ़ ले, ये भी जायज़ है। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की ये बात है, सही बुखारी की हदीस है, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ईशा की नमाज पढ़ते थे, और आपके इब्तिदा में पढ़ने को चूँकि बड़ी अहमियत है उसकी तो पढ़ लेते थे, और ये अपनी कौम के इमाम भी थे, तो फिर यहाँ से ईशा की नमाज पढ़ करके जब अपनी कौम की मस्जिद में जाते थे तो अभी लोग इंतज़ार में होते कि वो आएंगे तो हमें ईशा की नमाज पढ़ाएंगे, तो वहाँ जा करके ये नमाज पढ़ाते थे। पहले ईशा की नमाज पढ़ चुके होते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अब वहाँ जो नमाज पढ़ाते थे वो उनकी सुन्नत होती थी। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन्नत की नियत से पढ़ाते थे और पीछे लोग ईशा की नमाज उनके पढ़ते थे, जायज़ है शरीयत में, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नियत अलग अलग हो सकती है इमाम की भी मुक्तदी की भी, इसलिए अगर कोई आते हैं और तरावीह की नमाज होती रहती है तो अलग से नमाज पढ़ने के बजाय उसी नमाज में उनको शरीक हो जाना चाहिए। मैंने एक मसला था सोचा उसकी पहले वजाहत कर दूँ, उसके बाद सूरह अल-फाल जिसका बकिया हिस्सा आज की तरावी में आपने सुना दसवें पारा से, वअलमु अन्नमा गनिमतुम, ये सूरह अल-फाल इसमें बड़ी तफसील से सूरह ग़ज़वे बद्र, बद्र की लड़ाई का जिक्र किया गया है। बद्र की लड़ाई में जो माल गनीमत मिला और दुश्मन के जो कैदी बन करके जो मुश्रिकीन आए थे, दुश्मन के लोग, उन कैदियों के ताल्लुक से क्या सलूक किया जाए या जो सलूक हुआ था उसके बारे में भी बात आई हुई है, और किस तरीके से एक इस्लामी और मुस्लिम जो है हुकूमत को तैयारी में रहना चाहिए अपने दुश्मनों के हमले के दिफा के ताल्लुक से, ये सारी चीज़ें इस सूरत में जिक्र की गई हैं। असल अनफाल का मतलब यही होता है, अनफाल कहते थे माल गनीमत, ये जंग से ताल्लुक रखता है और उसी से माल गनीमत से ये अनफाल का भी ताल्लुक है, और सूरह का नाम वही सूरह अनफाल है, वो लफ्ज आया हुआ है। पहली जो पिछली उम्मतें गुजर चुकी हैं, अगर कहीं उनके यहाँ जंग होती थी, लड़ाई होती थी और दुश्मन का माल मिल जाता था जिसे माल गनीमत कहा जाता है, तो माल गनीमत को इस्तेमाल करना उनके लिए हलाल नहीं था, जायज नहीं था। इस उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस माल को हलाल करार दिया। अल्लाह के रसूल वसल्लम की लाई हुई शरीयत की जो खसूसियात हैं, जो उसके इम्तियाजात हैं, उसमें से एक बात ये भी है, अल्लाह के रसूल वसल्लम कहते हैं कि ऊती तो हम सल्लम युक्ता हम नादुल कबलिक, कि मुझे पांच ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो इसे पहले उम्मतों को नहीं दी गई थी। پانچ چیزیں بعض روایتیں جب ساری روایتوں کو ملاتے ہیں تو پانچ سے بھی زیادہ یہ چیزیں ہیں. مختلف اوقات میں آپ نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے. ان پانچ چیزوں میں یا جو خصوصیات آپ نے ذکر کی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ احلت لی الغنائم ولم تحل لاحد قبلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا تھا. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر دشمن پر فتح مل جاتی دشمن کا جو مال ہوتا ہے اسی کو مال غنیمت کر دشمن چھوڑ کر کے بھاگ گیا مال. اب سارا مال جمع کر لیتے ہیں اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. تو اس زمانے میں مال غنیمت جمع کر کے ایک جگہ پر اسے رکھ دیا جاتا اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا. آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر کے راک کر دیتی تھی. کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اس امت پر جو بہت ساری رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کرم ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا. دشمن چھوڑ کر کے میدان بھاگا ہے مال بھی چھوڑ کر کے گیا ہے اس مال کو اکٹھا کر لیجئے. اس کے بعد اس مال میں سے پانچواں حصہ اس کے پانچ حصے پہلے کیے جاتے ہیں. ایک پانچواں حصہ پانچ میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ اس کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے استعمال نہیں کرتے تھے لیکن آپ کو حق ہوتا تھا کہ اس کو دین کے کاموں کے لیے بھی اپنے لیے بھی آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی مسکینوں کے لیے بھی آپ اسے جو ہے استعمال کر سکتے تھے. آپ کو اس کی اجازت ہوتی تھی. بقیہ جو چار حصے ہوتے تھے یہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوتے تھے مسلمانوں کی طرف سے ان کے درمیان اسے تقسیم کیا جاتا تھا. اسے مال غنیمت کی تقسیم کہتے. تو یہ سورہ انفال ہے. اس میں بدر کی لڑائی کا ذکر اور بدر کی لڑائی یہ پہلے لڑائی تھی اور اسی موقع پر مال غنیمت بھی ہاتھ آیا تھا تو اس کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے. بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے فرشتوں کا مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو مدد فرمائی ہے فرشتے نازل کر کے اس کا ذکر ہے اس سورہ کے اندر اس کا بیان ہے. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے آئے جنگ کے لیے انکار کر دیتے نہیں مانتے. قرآن میں اس کا ذکر ہے اسی طریقے سے حدیث میں اس کا ذکر ہے. صحابہ میں سے بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک آدمی ہوتا اور ہم جاتے اس کو مارنے کے لیے کہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے کبھی دیکھا ہم نے کہ جو ہے کسی اور نے اس پر حملہ کر دیا. ہماری نگاہ میں وہ چیز نہیں آتی تھی. جبرائیل علیہ السلام بھی آئے دوسرے فرشتوں کا بھی نزول ہوا. اس موقع پر جو بدر کی لڑائی ہوئی ہے اس میں سیرت کی کتابوں میں یہ بات ذکر ہے کہ مشرکین جب مکہ سے چلے تھے اس لڑائی کے ارادے سے اور انہیں بڑا گھمنڈ بھی تھا اپنی طاقت کے اوپر کہ ہمارے پاس ہتھیار بھی اچھے ہیں ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں پر غلبہ پا جائیں گے اور ان کو تہس نہس کر کے تہس تہس کر کے ان کو جو ہے زمین دوز کر کے ہم مکمل طریقے سے ان کا صفایا کر کے واپس ہو جائیں گے. بڑے فخر کے ساتھ یہ لوگ وہاں سے نکلے تھے آئے تھے اور آ کر کے میدان میں مقابلے کے لیے یہ لوگ اب کہیں یہ لوگ واپس نہ ہو جائیں. شیطان کی خواہش یہی تھی کہ کسی طریقے سے توحید کا علم بلند کرنے والے ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے والے یہ موحدین مومنین کی یہ جماعت مٹھی بھر جماعت ختم ہو جائے بڑی خواہش تھی اس کی. یہ اس لیے بہت ابھارا ان کو چلو چلو کسی بھی طرح سے. یہاں تک کہ ایک جو ہے قبیلہ پڑتا تھا بیچ میں اور ان کو ڈر تھا مشرکین کو قریش کے لوگوں کو کہ اگر ہم مدینے کی طرف گئے اور پیچھے سے انہوں نے بھی ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ہم تو شکی کے دو پہاڑ کے درمیان پیس جائیں گے ہم تو بڑی مصیبت میں آ جائیں گے. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ مشرکین جنگ کے لیے آمادہ نہ ہو, واپس مکہ چلے جائیں, اور کسی بھی حال میں شیطان ان کو لے کر کے آنا چاہ رہا تھا. ابلیس اس نے سراقہ بن مالک شخص اس کی شکل میں, کیونکہ یہ جو ہے شیطان بھی مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے, وہ شکل اختیار کر کے گیا اور سمجھایا اس قبیلے کو کہ تم لوگ ان مشرکین پر, مکے کے لوگوں پر, قریش کے لوگوں پر حملہ نہیں کرو گے, ان کو جانے دو, مسلمانوں سے لڑنے دو, ان کا صفایا کرنے دو. اس طریقے سے وہاں سے بری بات بنا کر کے ان کو تیار کر لیا. آپ لوگ بغیر کسی خوف کے, بغیر اندیشے اور خدشے کے چلو اور چل کر کے مدینے والوں کا صفایا کر دو. بڑا بڑھا چڑھا کر کے اس کو لے کر کے آیا, لیکن جب میدان جنگ کا معاملہ آیا اور ابلیس نے دیکھ لیا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں آسمان سے, وہ تو دیکھ سکتے ہیں, اس کو تو معلوم, ہم انسانوں کو تو مسئلہ ہے, رسول بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے. اس نے دیکھ لیا کہ جب فرشتے نازل ہو رہے ہیں, کہا کہ اب تو یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے, تم دبا کر کے خود ہی بھاگ گیا. اور اس طریقے سے مقابلہ جو ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی, ان کو کامیابی نصیب ہوئی. پہلی جنگ تھی جسے یوم الفرقان بھی کہا گیا, اسی میں یوم الفرقان بھی کہا گیا. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز, تمیز کرنے والی چیز, یعنی ایسی جنگ تھی جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے. یہی سے باطل کی قوت یہ ختم ہوئی ہے, ختم ہونا شروع ہوئی ہے, اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوا ہے. شروعات اصل یہی سے ہوئی تھی, یہ بدر کی لڑائی تھی, اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا. اس کے بعد بدر کی لڑائی میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور یہ مشرکین جن کے 70 آدمی مارے گئے تھے اس میں, اور 70 آدمی قیدی بھی ہو گئے تھے, اور بقیہ لوگ وہاں سے بھاگ لیے جان بچا کر کے, اپنی جو ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے, کافی مال غنیمت بھی آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے احکام نازل ہوئے اس کے لحاظ سے اسے تقسیم کیا, لیکن جو لوگ قیدی بن گئے تھے, 70 لوگ ان کے قیدی بن گئے تھے, 70 لوگ تھے جو قیدی بن گئے تھے, اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ ابھی اس کے بارے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. اور ایسے جو معاملات ہوتے ہیں جو حاکم وقت ہوتا ہے وہی مشورہ کر کے اسے طے بھی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ اب ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے, ان قیدیوں کا ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. یہ ایک مشورہ تھا جو آپ نے صحابہ سے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ آپ رسول تھے, حاکم تھے, قاضی تھے, سب کچھ تھا معاملہ, لیکن پھر بھی جب کوئی معاملہ ایسا پیش آتا جس میں ابھی کوئی وحی نہیں آئی ہوئی ہوتی تھی, تو آپ صحابہ سے بھی مشورہ کر لیتے تھے کہ کرنا کیا چاہیے. یہ آپ کا جو ہے بڑپن تھا, یہ اسلامی تعلیمات میں سے بات ہے کہ کبھی آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو بڑا آدمی ہوں, میں تو اپنے چھوٹے لوگوں سے کیا مشورہ کروں. نہیں, مشورے کرنے میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے, مشورہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کرتے ہیں, حالانکہ آپ کے پاس وحی آتی تھی, آپ رسول تھے, پھر بھی آپ مشورہ کر لیتے صحابہ سے. اس موقع پر بھی آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نرم رائے دی, یہ کہا کہ یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں, اپنے ہی رشتے دار ہیں, ان کو ایسے ہی کچھ لے کر کے, جسے عربی میں فدیہ کہا جاتا ہے, کچھ لے کر کے ان کو, فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے. ہو سکتا ہے یہی لوگ یا ان کی آنے والی نسل جو ہے اسلام قبول کر لے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی سخت تھی, کہا کہ نہیں, جتنے بھی یہ ہیں سب کے سر قلم کر دینے چاہیے, سب کو قتل کر دیا جائے, کسی کو چھوڑا نہ جائے. یہ قریش کے سردار قسم کے, جنہیں سنادید قریش کہا جاتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں, اگر ہم نے ان کو سب کو قتل کر دیا قریش کی طاقت ختم ہو جائے گی, انہیں اپنی طاقت کا گھمنڈ جو ہے ختم ہو جائے گا. ان کی طاقت کو ختم کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا. یہی کہا, یہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ صرف انہیں قتل کرنا, بلکہ آپ حکم دیجئے, مسلمانوں میں سے جن کے جو رشتہ دار ہیں مشرکین میں سے وہ وہی آگے بڑھ کر کے ان کو قتل کریں گے, میرے جو رشتہ دار ہیں میں آگے بڑھ کر کے ان کو قتل کروں گا. یعنی قیدی جو بن کر کے آئے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بڑھ کر کے انہیں قتل کریں, یعنی خود اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے ان رشتہ داروں کو جو مشرکین میں سے ہیں کفار میں سے ہیں آپ حکم دیجیے. بڑی سختی کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی. ان اس سورہ میں, سورہ انفال میں آج جو آپ نے جو ہے دسواں پارہ جو سماعت فرمایا جس میں جو ہے بیان ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا سورہ انفال میں ذکر کیا ہے اور بڑی تفصیل سے میں نے آپ سے کہا کہ ذکر فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قبول کر لی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں قبول کی تھی, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قبول کر لی اور فدیہ لے کر کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا. ان میں آپ کے بھی رشتہ دار تھے. آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا کہ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے, زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص, انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا, پہلے شادی ہو چکی تھی, اسلام انہوں نے بھی قبول نہیں کیا تھا, اور یہ بھی قیدی بن مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے, قیدی بنے ہوئے تھے. یہ بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی تھیں, انہیں کے ساتھ رہتی تھیں. جب فدیہ دینے کا معاملہ آیا کہ فدیہ دے کر کے چھوٹ جائیں گے, تو انہوں نے وہ ہار بھیجا جو ان کے پاس تھا, اور وہ ہار اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ان کا ہار بیٹی زینب کے پاس تھا, اور بیٹی زینب نے وہ ہار بھیجا تھا کہ جو ہے میرے شوہر کو اس کے بدلے میں چھوڑ دیا جائے. وہ بھی قیدیوں میں سے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آ گئی. ان کی تو وفات ہو چکی تھی, بڑی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ان کی وفات کے بعد بھی موقع موقع سے جب بھی ان کی یاد آتی, یاد تازہ ہوتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا ہی محبت بھرا ہوتا تھا. وہ ہار چکی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا, زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا, اس وقت بیٹی کے پاس تھا. وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ سے کہا کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اسے واپس کر دو, یہ جو فدیے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آپ کے چچا بھی تھے قیدیوں میں, عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے چچا بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن اس وقت مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے, اور وہ بھی قیدی بن گئے تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی مشورے میں کہ ہو سکتا ہے بعد میں یہی لوگ اسلام قبول کر لیں, تو اس میں سے بہت سے لوگ اسلام قبول بھی کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نے بھی, ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا بعد میں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا, لیکن اس وقت قیدیوں میں یہ بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دیکھا. قمیص کا مسئلہ ان کے لیے آیا, قمیص پہننے کا لباس کا مسئلہ آیا. ان کا قد ایسا تھا کہ صحابہ میں سے کسی کی قمیص ان کے جسم پر نہیں آ رہی تھی. جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی بن سلول, اس کی قمیص ان کے بدن پر آ گئی. اس نے وہ قمیص دے دی تھی ان کو پہننے کے لیے. اس کا ایک معاملہ یہ تھا, جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا, صحیح بخاری میں یہ روایت ہے, جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس کے بیٹے نے, جو کہ سچے پکے مسلمان تھے, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری خواہش ہے کہ آپ اپنی قمیص میرے باپ کے کفن کے لیے دے دیجیے. تو صحیح بخاری میں یہ روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں, جو پہلے بدر کے موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنی قمیض دی تھی آپ کے چچا کو، آپ نے اپنی قمیض ان کے بیٹے کی خواہش پر اس کو جو ہے کفن کے طور پر دے دیا تھا. ویسے وہ منافقین کا سردار تھا، آپ کی قمیض پہن لے، آپ کی قمیض میں کفنایا جائے، کچھ بھی کیا جائے اسے، اسے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، عذاب تو اسے ہونا. اس میں آگے جو ہے منافقین کا جب ذکر ہے تو ان کے جنازے کی نماز اور استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرنے کا بیان بھی ہے، لیکن وہ بات چونکہ اور آگے ہے تو کل کے درس میں انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے. آج جو اس کو ذکر کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. تو میں آپ سے یہ بیان کر رہا تھا کہ سورہ انفال کی یہ خاص باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اس میں اس کا ذکر ہے، ان آیتوں میں اس کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی آیتیں، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو دونوں بیٹھ کر رو رہے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. ایک مومن کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ ہم جو کام کریں اس سے اللہ خوش ہو جائے. حالانکہ یہ کام آپ کا کوئی غیر شرعی کام نہیں تھا، شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ فدیہ لے کر کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، شریعت کا وہ بھی مسئلہ ہے. لیکن اس موقع پر بہتر یہی تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں بات نازل فرمائی اور اسی انہی آیتوں کو سن کر کے جو نازل ہوئی تھیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چونکہ آپ پر نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. یہ سورہ انفال ہے، سورہ انفال میں ان چیزوں کا ذکر ہے. سورہ انفال کا ہی ایک تتمہ کہا جاتا ہے، یعنی غیبیوں کہہ لیجئے کہ بقیہ حصہ سورہ توبہ یا سورہ براءہ میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اسی لیے دونوں کے بیچ میں بعض جو ہے مفسرین کی یہی رائے ہے کہ دونوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا ہے لیکن سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے، دونوں سورتوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. تو بعض مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ چونکہ یہ اصل میں سورہ انفال ہی کا ایک تتمہ ہے، یعنی کہہ لیجیے کہ اسی کا ایک حصہ ہے، اسی لیے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں. یہ بعض مفسرین کی بعض دوسری رائے بھی ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر شرعی مسئلہ ہے کہ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نہیں جاتا ہے، کیونکہ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اسی لیے مصحف میں بھی اسے لکھا نہیں گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو احکام نازل فرمائے، ایک دو منٹ اور جو ہے یہ آخری بات جو ہے، جو احکام نازل فرمائے اس میں سے یہ بھی ہے، مسلمانوں کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ وَعَيْتُ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّتِ مُؤْمِنْ رِوَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَهُ، کہ ہمیشہ تیاری میں رہنا، تیار کر کے رکھو قوت ڈیفینس جو ہے اپنا مضبوط کر کے رکھو، ایسے ہتھیار بنا کر کے رکھو جس سے دشمن ڈرے، دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ حکم بھی نازل فرمایا. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اسے بھول گئے، انہیں قرآن کی آیتیں یاد ہی نہیں رہ گئی اور اپنے ڈیفینس کی طرف سے اتنے غافل ہو گئے، اتنے غافل ہو گئے کہ جب ان کے اوپر حملے ہونے لگے تو ان کو دوسروں کو مدد کے لیے پکارنا تھا، کیونکہ وہ خود ڈیفینس نہیں کر سکتے تھے، دفاع نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس وہ فوجی طاقت نہیں تھی. آج دنیا کی جو سپر پاور جو ہے ملک ہیں جنہوں نے اپنے ڈیفینس کو بڑا مضبوط کر رکھا ہے اور بڑے جو ہے ہتھیار بنا کر کے رکھے ہیں، ان میں ایک بھی کوئی مسلم ملک نہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ حکم بھی نازل فرمایا جو وَعَيْدُ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّتِ وَمِنْ رِبَادِ الْخَيْرِ، قوت جو ہے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی جو ہے تیار کر کے رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, تو آپ نے کہا الا ان القوت الرمی, الا ان القوت الرمی, یاد رکھو یہ قوت جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے یہ رمی ہے. رمی کہتے ہیں پھینکنا کسی چیز کو. اس زمانے میں آپ نے یہ بات کہی تھی, آج تک وہ بات اپنی جگہ پر سالم ہے کہ آج تک بھی جو فوجی قوت ہے, سب سے بڑی قوت اسلحہ کی, وہ سب پھینکنے والی بھی ہے. وہ زمانہ تو تلواروں کا زمانہ تھا, تیر کا زمانہ تھا, نیزوں کا زمانہ تھا, لیکن جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے وہ آج کے بھی اتنے ترقی یافتہ دور میں آج کے جو نئے نئے ہتھیار ہیں سب پر وہ چیز صادق آتی ہے. سب میں پھینکنا ہوتا ہے, میزائل کیا ہے, اسے پھینکنا ہوتا ہے. یہ جو مختلف جو ہے بم بنائے جاتے ہیں اسے بھی کیا ہوتا ہے, دشمن کی طرف پھینکنا ہوتا ہے. رمیہ کے معنی وہی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ قوت تیاری کر کے رکھو ہے. جب صحابہ کا دور تھا, اس کے بعد خلفائے راشدین کا, اس کے بعد جو ہے بنی امیہ کا, بنو عباسیہ کا جو ہے دور جو آیا, مسلمانوں نے اس وقت بڑی اپنی قوت بنا کر کے رکھی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا اونچا نام ہے, بڑی قوت بنا کر کے رکھے. دشمن کو کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کے خلاف کچھ کرنے کی. لیکن اس کے بعد جب ٹیکنالوجی کا دور آیا, دوسری قومیں آگے بڑھ گئیں اور یہ مسلمان اپنا دفاع کرنا بھول گئے, ڈیفینس کے اس جو ہے میدان میں اتنے پیچھے رہ گئے, اتنے پیچھے رہ گئے کہ آج پوری دنیا میں ذلیل بن کر کے جو ہے ان کے بات کا کوئی وزن نہیں ہے, کوئی کچھ سننے والا نہیں, کوئی جو ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں اسی جو ہے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے. بات اور بھی اس کے تعلق سے ہے لیکن برحال وقت زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے میں اسی پر آج کا درس ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.